الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة آل عمران کا پہلا نصف اللہ کے فضل و کرم سے ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج نصف ثانی کا مطالعہ انشاءاللہ ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بھی دو مساوی حصے ہیں. پہلے حصے میں زیادہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، سابقہ امت سے ہے، اور ان میں بھی اس سورہ مبارکہ میں زیادہ گفتگو نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں سے ہے. دوسرے حصے میں خطاب پھر کل کا کل مسلمانوں سے، اور اسی حصے میں غزوہ احد کے حالات پر بڑی تفصیلی بحث ہے، تبصرہ ہے اللہ کی جانب سے مسلمانوں سے جو کوتاہی ہوئی، جس جس پہلو سے کوئی کمی رہ گئی اس کی نشاندہی بھی ہے، اس پر گرفت بھی ہے، اور اس کے حوالے سے آئندہ کے لیے نصیحت بھی. یہ ابتدائی آیات جو ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ بالکل اس کے پیرلل ہیں جیسے سورہ بقرہ میں بھی جب آفیشیل خطاب اس امت سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بہت اہم مقام تھا. بالکل اسی طریقے کا یہ جامع مقام جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کی حالت میں. یہ اصل میں ان آیات میں امت کے لیے ایک لائحہ عمل ہے کہ یہ امت جو وجود میں آ چکی ہے، جس کا اعلان سورہ بقرہ میں ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طریقے سے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت، درمیانی امت. اور وسط کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو درمیان میں لنک بنتا ہے، اس لیے کہ اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. اب اللہ کا پیغام نو انسانی تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر بات ہے یہ امت ہے، اسے اب یہ کام کرنا ہے جو کام اس سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی اور رسول کرتے رہے، کہ وہاں تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو، ایک نبی گیا تو دوسرا آیا، یا ایک ایک وقت میں دو دو موجود ہیں. اب ختم نبوت کے بعد یہ کام یہ اس امت کے ذمے ہے، یہ مشن ہے اس کا. جیسے گواہی دی تھی رسول نے، تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے، قول سے دی ہے، عمل سے دی ہے، وہ نظام قائم کر کے حجت جو ہے قائم کر دی ہے، اسی طریقے سے اب یہ گواہی اس امت کو دینی ہے بقیہ نوع انسانی کے سامنے قیامت تک. تو اس حوالے سے اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے فرمایا انفرادی اعتبار سے ہر شخص تقوی اختیار کرے اللہ. اور تقوی کیا ہے؟ ہم نے بہت مرتبہ وہ آیات پڑھی ہیں، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. تقوی اصل میں کہتے ہیں بچنے کو، اور اللہ کا تقوی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو، گناہوں سے بچو، معاصی سے بچو، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے سے بچو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. یہ ہے تقوی. اور اس تقوی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان کے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ یہ اگر احساس رہے اور اس کے تحت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، اللہ کی نافرمانی سے باز رہے، قدم پھونک پھونک کر رکھے کہیں کہیں گناہ میں دامن آلودہ نہ ہو جائے، یہ جو کیفیت ہے طرز عمل ہے، اس کا نام تقویٰ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے۔ یہ اصل میں تاکید کی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکیدی اسلوب ممکن نہیں ہے، اتنا تقویٰ جتنا اللہ کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چنانچہ اسی کا عملی پہلو یہاں پر بیان ہوا کہ دیکھو موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے فرشتہ اجل آ پہنچے اور اسی حالت میں جو ہے تمہاری جان قبض کر لے، تو ظاہر بات ہے یہ بڑی حسرتناک موت ہوگی۔ فرما برداری کی موت یہ ہے کہ انسان کی جان نکلے حالت ایمان پر، وہ اللہ کا فرما بردار ہو، وہ اللہ رسول کا اطاعت کرنے والا ہو، وہ دین کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ لہذا ہر دم کوشش کرو کہ فرما برداری کی حالت ہو، تم دین پر عمل کر رہے ہو، اللہ کے سامنے سب رجوع ہو، تاکہ موت آئے تو وہ اسلام کی حالت پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور باہم تفرقے میں مت پڑو۔ یہ ہے اصل میں افراد امت جو ہیں اب اجتماعیت کی شکل اختیار کریں گے اور مل کر قرآن کو، اللہ کی رسی قرآن ہوا عبد اللہ المتین، اس کو تھامیں گے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا قرآن سے دور ہوتی ہے امت، اتنے ہی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلافات بڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکفیر اور فرقے بازی، تم اور ہو ہم اور ہیں، یہ جو کیفیت ہے یہ بڑھتی ہے۔ اگر اس کو تھام لیں مضبوطی سے، یہ قرآن حکیم، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ یہ امت بھی یکجان رہے گی، متحد رہے گی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت اور اس کی فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچایا، تمہیں نجات دی۔ یہ اصل میں اس نعمت کا ذکر ہے، اس احسان کا۔ عربوں کے اندر جو آپس میں لڑائی تھی، مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج، صدیوں سے ان کے درمیان لڑائیاں جاری تھیں، جنگیں چل رہی تھیں، اسلام کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے اور باہم شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ یہ جو نقشہ بنا ہے یہ سب اللہ کا احسان ہے، اس کا احسان مانو۔ کذلک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر گامزن رہو، تاکہ تم صحیح راستے پر چلتے رہو۔ ولتکم منکم امتن، اور اے مسلمانوں، تم میں سے ایک جماعت کو ایسی ضرور ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے بلائے خیر کی طرف لوگوں کو، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن مجید ہے، یہ دین حق بھی بہت بڑا خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل اجتماعی دیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یہ صرف اس امت کے لیے نعمت نہیں ہے، پوری انسانی نوع انسانی کے لیے دیا۔ یہ ہے وہ شے کہ اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو، یدعون الی الخیر، وہ جماعت جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے، گناہوں سے، برے کاموں سے منع کرے، روکے۔ یہ ایک فریضہ ہے تیسرا، جو اصل میں اس امت کو سر انجام دینا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے اگلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس امت کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے، شہادت الناس اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ امت اس لیے تشکیل دی گئی ہے، یہ روح عرضی پر اللہ کی نمائندہ امت ہے، لہذا یہ خیر کی علم بردار ہے، دین کی طرف بلانے والی، اللہ کے پیغام کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف لوگوں کو بلانے والی، اور نیکی کی پرچارک اور منکرات کے خلاف آہنی چٹان بن جانے والی، یہ امت ہے اصل میں، یہ اس کا رول ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس پوری امت جو ہے وہ غفلت میں ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنے اس فرض منصبی کو فراموش کر چکی ہو، بھول چکی ہو، تو فرمایا کہ ایک جماعت تو تم میں سے ضرور ایسی ہو کہ جو یہ کام سر انجام دے، کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امت میں کوئی بھی اس کام کو نہ کر رہا ہو، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی جماعت ضرور یہ کام کرے، یہ تین کام، دعوت الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے امت بنائی گئی ہے اس مقصد کو پورا تو صرف یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اصل کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی، باقی سب کی کامیابی مشکوک ہے، گارنٹیڈ جو ہے کامیابی وہ ان لوگوں کی ہے جو اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا، متفرق ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کے واضح احکامات ان تک پہنچ چکے تھے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، جس دن کے کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، مایوسی کی وجہ سے اندھیرے اور تاریکیاں ان کے چہروں پر مسلط ہوں گی، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے اس روز سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، اس سے مراد یہ ہے اس میں منافقین بھی شامل ہیں، ایمان لائے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، ان میں یہود بھی شامل ہیں کہ ایمان تو لائے تھے سابقہ کتابوں پر، سابقہ رسولوں پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، اور اس میں تمام وہ مسلمان بھی شامل ہیں کہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل کافروں جیسا ہے، جس کے لیے وہ اقبال کا شعر عام طور پر زبان پہ آتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، نام کے مسلمان ہیں، تو کفر تم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، عمل تمہارا کافروں جیسا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کفر تم نے کیا، جو ناشکری کی ہے اللہ کے دین کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، دمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ انہیں ان کے داہنے ہاتھ پہ ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، انہوں نے دنیا میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کی تھی، جنہوں نے دنیا پر آخرت کو مقدم کیا تھا، لہذا وہ پر امید ہوں گے کہ آج ہم رب کی رحمت جو ہے اس سے شادکام ہونے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ففی رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں، احکام ہیں اللہ کے، اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک، یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں یہ آیات، وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرنا چاہتا جہان والوں پر، وہ ہرگز ظالم نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یہ دنیا کے جو بھی معاملے ہیں، یہاں جس کو جو ملا وہ اللہ نے امانت دی ہے، یہ زندگی بھی امانت ہے، جو مال ملا ہے وہ بھی امانت ہے، یہ صلاحیتیں بھی اللہ کی امانت ہیں، مالک تو وہ ہے، اور بالآخر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے ان امانتوں کا، ان میں تصرف رب کی مرضی کے مطابق کیا تھا یا پھر شیطان کے رستے میں اس کو استعمال کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دیکھیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں بھی جیسے امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی تھی، امت کیوں قائم کی گئی. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ امت کس لیے بنی ہے، کیوں قائم کی گئی، اس کی تشکیل کیوں ہوئی ہے، اس کا جواب دیا گیا. کن تم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو. یہ خیر امت کا لقب ملا اس امت کو، خوش ہونا چاہیے، بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ آگے ذمہ داری بھی ہے. اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، برپا کیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے. وہ اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ امت برپا کی گئی ہے، قائم کی گئی ہے دوسری نوع انسانی کے لیے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امت وسط ہے، رسول سے اللہ کا دین اس نے لیا اور اس نے آگے پہنچانا ہے، یہ لنک ہے. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن ہدایت اپنی جگہ اس کی ضرورت باقی ہے. شیطان پہلے سے زیادہ قوی ہے، اس کے چیلے چانٹے اس کے بھی کان کتر رہے ہیں، چار ہاتھ آگے ہیں، تو ضرورت تو زیادہ ہے. لیکن اب یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. لہذا کرنا کیا ہے اسے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کے پرچارک ہو، عالم بردار ہو. وتنہون عن المنکر، اور جو منکرات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے منع کرتے ہو، روکتے ہو. یہ زبان سے بھی روکنا ہے، اور امت جب واقعتاً امت بن جائے، اسلامی حکومت قائم ہو، تو پھر قوت کے ساتھ روکنا ہے برائیوں. وتؤمنون باللہ، اور اصل شے یہ ہے، جو اصل روح ہے وہ یہ کہ تم پختہ یقین رکھتے ہو اللہ پر. یہ کردار ہے جو اللہ کی نگاہ میں اس امت کا ہے. اب اس وقت امت کس حال میں ہے اور کیا رول پلے کر رہی ہے، اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. منہم المؤمنون، ان میں کچھ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، وہ اکثرہم الفاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر، ناہنجاروں پر مشتمل ہے. چنانچہ وہ یہودی جو وہاں آباد تھے مدینہ میں، تین قبیلے، ان میں نمایاں نام تو صرف ایک ہے، علماء یہود میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایماندار ہیں. اور باقی نجاشی کا نام آتا ہے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے. تو اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے گنتی کے تھے، واقعتاً انگلیوں پر گنے جانے کے قابل. لیکن قرآن مجید نے اس کو بھی ایکنالج کیا کہ ان میں کچھ لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں کہ سب کے سب خراب ہیں. نہیں یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے سوائے زبان درازی کے. کچھ دل کو چھید کرنے والی باتیں تو کریں گے تمہیں، زبانی کلامی تو تکلیف پہنچائیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں. وہیں یقاتلوکم، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں، یولوکم الادبار، تو یہ پیٹھ دکھائیں گے، بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر، یعنی بزدل قوم ہے، ان میں ہمت ہے نہیں. ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر مسلط کر دی گئی، دے ماری گئی ذلت، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، دنیا میں جہاں بھی ہوں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے یا پھر کچھ اور لوگوں کے سہارے. یعنی اب سہارا ایک تو اللہ کا ہے، اللہ پر ایمان لائے، جیسے کہ قرآن میں دعوت دی ہے، اے مسلمانوں، اگر یہ اہل کتاب بھی تمہاری طرح ایمان لائے، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، تو پھر ہدایت یافتہ ہے، پھر اللہ کا سہارا انہیں حاصل ہو جائے گا. یا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سہارے وقتی طور پر، کوئی بڑی قوت جو ہے وہ ان کی کچھ پناہی کرے، اور دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ یہ بہتر پوزیشن میں نظر آئیں گے، یا یہاں پر اس کے لیے گنجائش موجود ہے ان الفاظ میں. ادر وائز ان کے لیے قیامت تک ذلت اور مسکرت جو ہے ان کا مقدر کر دی گئی ہے ان کی بدعمالیوں کے سبب سے. اور آپ کو معلوم ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ پرسیکیوٹ ہوتے رہے ہیں، تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں، ہر جگہ سے نکالے گئے ہیں. جرمنی میں جو سلوک ہوا وہ آج بھی اس کا ماتم کرتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے حبل من الناس، امریکہ کے سہارے جو ہے وہ ایک بیل، آکاش بیل جو ہے وہ چڑھ رہی ہے اوپر. تو یہ ایک معاملہ ہے، لیکن یاد نہیں ہے. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، وَغُضِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور دے ماری گئی ان کے اوپر مسکنت، حاجت مندی، بالکل ہی کمزوری، لاچاری، بے کسی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ کیوں ہوا؟ ایسے نہیں، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی ناشکری کی تھی، ناقدری کی تھی. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کی جسارت اتنی بڑی کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کا کہنا ماننے کی بجائے، رسولوں کی بات ماننے کی بجائے، شریعت پر عمل کرنے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں انہیں یہ سزا دی گئی. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ اصل میں تو دار الجزا آخرت ہے، بدلہ وہاں ملے گا، دنیا دار الامتحان، لیکن مسلمان امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر امت دین سے بے وفائی کرے، مسلمان امت، تو دنیا میں بھی اس پر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ اضافی سزا ہے. آخرت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، یہ بقیہ لوگوں کا اقتصاد یہ قانون نہیں ہے، انہیں کھلی چھوٹ ہے، ان کا معاملہ آخرت میں ہوگا، لیکن مسلمان امت کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اس شکل میں کہ پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی دنیا میں. جیسے اس وقت مسلمانوں کا حال ہے، سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تعداد میں کتنے ہیں لیکن کوئی حیثیت نہیں، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیفیت اسی لیے ہے کہ وہ ذلت اور مسکرت کا عذاب جو اس وقت یہود پر تھا، آج اس امت پر مسلط ہے. لیسوا سواء، ان اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، میں ناہل کتاب امت ہوں. اہل کتاب میں ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے، قائمت، جو سیدھے راستے پر قائم ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی یہ مسلمان بن چکے ہیں اور صحیح مسلمانی کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں نیکی اور بھلائیوں کے کاموں میں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو نیک بخت ہیں، صالح. وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُونَ، اور یہ اہل کتاب جو بھی خیر کا کام، نیکی کا کام کریں گے، اس کی ناقدری نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کو اب راندہ درگاہ کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، تو اب ان میں سے کوئی ایمان بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب اس کے ساتھ کوئی ستیلا ہی سلوک ہوگا؟ نہیں، ان کی بھی کوئی نیکی رائے گا جانے والی نہیں ہے. وہ اگر حضور پر ایمان لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی رحمت کے اسی طرح مستحق ہیں جیسے بقیہ یہ امت. بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص حضور پر بھی ایمان لے آئے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. پہلے بھی وہ اپنی سابقہ جو آسمانی کتاب ہے اس کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، اور اب آخری نبی، آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کا تو دوہرا اجر. اللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان کی اولاد نہ ان کے مال اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے یہ مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس کی کہ جو یہ خرچ کرتی ہیں دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ بھی اگر کوئی بظاہر نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ کفار ہیں، اہل کتاب ہیں، کوئی ہسپتال کھول لیا ہے، کوئی سرائے قائم کر دی ہے، خدمت خلق کا کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ مثل ریح فیہا سر، جیسے کہ ہوا کا ایک جھکڑ ہے اور اس کے اندر پالا ہے، یعنی کورا جسے کہتے ہیں، شدید ٹھنڈ میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے. اصابت حرث قوم، ظلموا انفسهم، اور وہ کورا جا پڑتا ہے کسی ایسی قوم کی کھیتی پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہے، وہ کورا آ پڑا فاہلکت، اور اس نے اس پورے کھیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کھیتی لگائی ہے اس کا ہم پھل کھائیں گے، انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جیسے کورا آ کے پورے کھیت کو تباہ کر دیتا ہے، تو ان کے یہ ظاہری اعمال بھی جو ہیں، یہ کافروں کے جو بظاہر نیکی کے ہیں، ان کا کوئی صدا کوئی اجر ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے اہل ایمان اپنے سوا کسی دوسرے کو بھیدی نہ بناؤ، محرم راز نہ بناؤ۔ وہاں پر چونکہ یہود موجود تھے مدینہ میں، اور اہل مدینہ کے ان سے سابقہ تعلقات تھے، بہت تجارتی تعلقات ہر طرح سے تھے، روابط تھے، تو وہ روابط اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کو بھیدی نہ بناؤ، محرم راز نہ بنانا کسی کو بھی۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بظاہر چاہے وہ تمہارے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہوں، لیکن اندر سے تمہاری جڑیں کاٹنے کے دم پہ ہیں۔ ودو ما عمدتم، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ جو تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے، تم پر کوئی آفت آ جائے تو اندر سے جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، دلی مسرت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواههم، ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے دشمنی جو ہے وہ نکل پڑتی ہے، یعنی ظاہر ہو رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی جملہ جو ہے بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیفیت ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ تو اور بہت زیادہ ہے، زبان سے تو بہت کم ظاہر کرتے ہیں، اندر تو آگ بھری ہوئی ہے انتقام کی۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات، احکامات، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ انتم اولئک تحبونہم، اے مسلمانوں یہ تم ہو کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، ان سے دوستی کا دم بھرتے ہو۔ ولا یحبونکم، جان لو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، سابقہ کتابوں پر بھی اور اس قرآن پر بھی۔ وإذا لقوکم قالوا آمنا، اور جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وإذا خلوا، اور جب وہ اہل کتاب یہودی تنہائی میں علیحدہ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے علیحدہ آپس میں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، تو غیظ اور غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، یعنی ہمارے محاورے میں یہ ہوگا کہ وہ غصے سے اپنے دانت پیستے ہیں تمہارے خلاف، تمہارا ذکر آئے تم لوگوں کا تو شدید غصہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مرو اپنے اسی غصے کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کی باتوں کو، سینے میں جو کچھ مخفی باتیں ہیں اس سے واقف ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی خیر اور بھلائی پہنچے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بها، تو پھر اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وان تصبروا وتتقوا، فرمایا یہ تو ان کا کردار ہے، یہ رول ہے اپنی جگہ، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور ان کی چالوں سے بچتے رہو، محتاط رہو، چوکنے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں سے اب ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ احد کا، چھ رکوعوں تک تقریباً 60 آیات ہیں، مسلسل غزوہ احد ہی کا تذکرہ ہے، اس کے حالات ہیں، واقعات ہیں، اس پر تبصرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح کے وقت آپ نکلے تھے اپنے گھر سے، گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مامور کر رہے تھے اہل ایمان کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، یعنی صف بندی ہو رہی ہے، مورچہ بندی ہو رہی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیے, غزوہ احد جو ہے یہ سن 3 میں ہوا ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین غزوہ غزوہ بدر ہے جو 1 سال پہلے ہوا تھا, سن 2 ہجری میں. لیکن اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی. لیکن عربوں کی ایک خاص نفسیات ہے, بدترین شکست کے باوجود بھی مشرکین عرب نے ہمت نہیں ہاری, بلکہ جاتے ہی آئندہ جنگ کی تیاری شروع کر دی. حالانکہ ان کی جو بھی قیادت تھی اس کا بڑا حصہ ختم ہو چکا تھا, سرداران قریش کا اکثر حصہ جو ہے وہ تہ تہ ہو گیا تھا غزوہ بدر میں. لیکن انہوں نے اس کے بعد ساری چیزیں چھوڑ کر جنگ کی تیاری شروع کی, انتقام لیں گے, بدلہ لیں گے. اور 3000 کا لشکر لے کر 1 سال کی تیاری کے بعد وہ پہنچے, حملہ آور ہوئے مدینہ پر, اور مدینہ سے چند میل باہر احد تک وہ پہنچ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, صحابہ سے مشاورت طلب کی, اور اس میں آپ کا اپنا رجحان یہ تھا کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر دفاعی جنگ کی جائے. کچھ اور لوگوں کا بھی یہ خیال تھا, عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے اس کا بھی یہی خیال تھا. لیکن کچھ جوشیلے مسلمان تھے, نوجوان خاص طور پر, جنہیں غزوہ بدر میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا, وہاں تو صرف 313 تھے. بہت سے مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ غزوہ ہوا ہے اس وقت جب نکلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیا مہم درپیش ہے. وہ تو صورتحال ہی کچھ اور تھی. سورہ انفال میں اس کی تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن باہر کیف انہیں احساس ہوا کہ ہم تو محروم رہ گئے اس پہلی جنگ میں جوہر دکھانے سے, اور مشرکین کے خلاف جو ہے وہ اپنا غیظ و غضب نکالنے سے. اب ان میں بڑا جوش و خروش تھا, ذوق شہادت بھی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی رائے کو منظور کرتے ہوئے فیصلہ کیا باہر نکل کر جنگ کرنے کا. 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, لیکن راستے ہی میں عبداللہ ابن ابی واپس ہو گیا, اور اس کے ساتھ 300 مسلمان بھی تھے, اس کے ساتھی تھے یا کچھ کچے پکے مسلمان تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی, ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کیا جائے, اور ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مدینہ میں دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے, اور کھل کر میدان میں مقابلہ اگر دشمن بڑا ہو تو مشکل ہوتا ہے, تو لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں, ہم شریک نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑی صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی. وہاں 3000 کا لشکر, اور یہاں پہلے ہی 1/3 تھے, 300 اور نکل گئے, تو اب 1/4 رہ گئے, 1/4 کی نسبت تھی. اور اس میں بھی 2 ایسے گھرانے تھے, قبیلے تھے مدینہ کے, یا ان کے دل میں بھی احساس پیدا ہوا کہ واپس چلیں. لیکن پھر کچھ لوگوں کے کہنے پر اور کچھ اللہ کی طرف سے انہیں کوئی تقویت ملی ہے, اور پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا. باہر کیف وہ جنگ ہوئی, شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, لیکن بعد میں فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی. اس کے اسباب کیا تھے وہ سب یہاں پر بیان ہوں گے, لیکن یہ بہت اہم واقعہ سیرت کا اور بہت سخت مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے. فرمایا واللہ سمیع العلیم, اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب تم میں سے دو گروہوں نے, دو قبیلوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ بھی ہمت ہار دے, واپس جانے کی تیاری انہوں نے بھی شروع کر لی تھی. واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا, پشپناہ تھا. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ دو قبیلے تھے, دو گھرانے تھے. تو اگرچہ اس آیت میں ان کا ذکر آ گیا ایک معنی میں کہ دو گھرانے ایسے تھے جنہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں بہت عزیز ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما, اللہ تعالیٰ تو ان کا پشپناہ تھا, مددگار تھا, تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے اس سے پہلے بدر میں, اور جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے, تعداد میں بہت کم تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور صرف تعداد میں کم نہیں تھے, وہاں تو مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے. 313 کے لشکر میں صرف 8 تلواریں تھیں, اندازہ کیجیے، ہر ایک کے پاس تلوار بھی نہیں ہے بلکہ 8 تلواریں کل. اس کی وجہ بعد میں سامنے آئے گی کہ اصل میں نکلے نہیں تھے لشکر سے مقابلے کے لیے، نکلے تو تھے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے. بعد میں معلوم ہوا کہ ایک لشکر جو ہے ابو جہل لے کر چلا آ رہا ہے مکہ سے، تو وہیں سے جو ہے اس کے مقابلے کے لیے مسلمان جو ہے وہ تیار ہو گئے نہتے اسی حالت میں. تو وہ اس انتم ازندہ تم انتہائی کمزور تھے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا تمہارا اور کفار کے لشکر کا، وہ پوری تیاری سے آئے تھے 1000، اور تمہارے پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور تاکہ تم اس کا احسان مانو، اس کا شکر بجا لاؤ. اس تقول للمؤمنین، اے نبی جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم من یمدکم ربکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے تمہاری تسلی کے لیے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کو بھیجے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور دشمن جو ہے وہ تم پر اچانک حملہ کر دے، حملہ آور ہو جائے اچانک، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے گا جو نشان زدہ ہوں گے یا نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے. یہ مسلمانوں کے اطمینان کے لیے کہا گیا کہ 3000 کا اگر لشکر ہے تو 3000 فرشتے بھی ہماری طرف سے ہیں مدد کے لیے تمہاری، اور اگر اچانک حملہ ہو جائے تو 5000. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت دینے کے لیے، تمہارے اطمینان قلب کے لیے. ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ، حالانکہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسے ضرورت نہیں، وہ جیسے چاہے مدد کرے، وہ علا کل شئین قدیر ہے، لیکن تمہارے اطمینان کے لیے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے فرشتے بھی جو ہیں وہ آئیں گے. العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا. لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ کافروں کا ایک طبقہ جو ہے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے، انہیں ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ لوٹ جائیں ناکام اور نامراد ہو جائیں. جیسے غزوہ احد میں 70 ڈھیر ہو گئے تھے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں بھی یہی کچھ ہوگا. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اَوْ يُعَذِّبَهُمْ، یا انہیں عذاب دے، سزا دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یقیناً وہ ظالم تو ہیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب حالات نے پلٹا کھایا تھا، پہلے مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، پھر کچھ لوگوں کی غلطی سے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، وہ فتح جو ہے شکست میں بدلی. اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا مسلمانوں کو سبق سکھانا، اور اس وقت یہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار پر بھی جو ہے وہ خون کا فوارہ بہہ نکلا ہے، زخم آیا، اور پھر یہ کہ آپ بے ہوش بھی ہوئے. تو اس کیفیت میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا. کیف یهدی اللہ قوما غضبوا وجہ نبیہ بالدم، کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. اس پر کچھ قدر گرفت آئی ہے کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ اختیار کہ ہدایت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، یہ اللہ کا فیصلہ. نئی صدق من الامر شیء، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، ہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو سزا دے. فإنهم ظالمون، یہ ظالم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور چنانچہ اس میں یہ تاریخی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس کی اصل ذمہ دار اس وقت خالد بن ولید تھے، جو ان کی طرف سے مشرکین کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، اور وہ فتح شکست پہ بدلی، اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. 70 مسلمان پھر شہید ہوئے، جلیل القب صحابی، لیکن انہی کو پھر اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یا اللہ کی تلوار. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو توبہ کی توفیق دے اور جس کو سزا دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے وہ بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے سزا دے عذاب دے، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ضِعَافًا مُضَاعَفًا، اہل ایمان سود مت کھاؤ دگنا چوگنا، یعنی یہ سود کی جو شکل ہے پیسے بڑھانے کے لیے مسلسل پیسے سے پیسہ کھینچا جائے، اس کو چھوڑ دو. یہ آیت جو ہے اصل میں یہ سود کی ممانعت کا ابتدائی حکم ہے، اور جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی سورہ بقرہ کے میں وہ آخری حکم تھا جو سن 9 میں نازل ہوا، یہ سن 3 میں نازل ہوئے ہیں احکامات، وہ تدریج تھی، لیکن کہہ دیا کہ سود مت کھاؤ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور یہاں پر اس آیت کو لانے میں جو اصل میں پیش نظر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں کچھ کمزوری ظاہر ہوئی غزوہ احد کے موقع پر، مختلف پہلوؤں سے کمزوری ہوئی ہے، بھگدڑ بچی ہے، کچھ لوگ فرار ہو گئے میدان جنگ سے، کچھ یہ جو ساری بھگدڑ ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کمزوری کی کہ سود خوری ہے ابھی تمہارے اندر. تو لا تاکل الربا ضعفا مضاعفا، سود مت کھایا کرو بڑھتا دگنا چوگنا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، اللہ کے تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کی بے چور و چرا اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، اور لپکو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو کہ جس کا عرض طول و عرض جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر. تم یہاں 10 برلے کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی جو ہے اپنی گلا دیتے ہو، اور بعض اوقات حلال حرام کی تمیز بھی اٹھا دیتے ہو. بھاگ دوڑ کرنی ہے، کچھ محنت کرنی ہے تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرو جس کا طول و عرض آسمانوں اور زمین کے برابر، جس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو یہ کائنات کی جو وسعت ہے وہ تو انسان ابھی بھی اس کی کہنائیوں کو سمجھ نہیں پایا ہے، تو جنت کا معاملہ کیا ہے اور وہ اس کی کیا وسعتیں ہیں یہ تو وہیں جا کر کھلے گا. وہ عزت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. تقوی بہت ہے، میں وہی بات پہلے بھی آئی، حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچیں، یہ خیال رہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی مصروفیت میں یہ خیال ذہن میں رہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، یہ تقوی ہے. تو جن کو یہ خیال رہے گا وہی پھر اس کے مستحق بھی ہوں گے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراخی کی حالت میں بھی اور تکلیف اور تنگی کی حالت میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبا لینے والے، پی لینے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم.